ایسے موقع پر چھوٹا سخرا کر سکتے ہیں. کسی صورت میں موٹر سائیکل یا گاڑی تیز چلانے کی اجازت نہیں ہے. ویسے اڑ سکتے ہیں تو آ جائیں, میری طرف سے منع نہیں ہے, لیکن موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے کی تیز اجازت نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ اڑا دیں تو اڑ جاؤ, ہمارا کیا ہے بھائی, اچھا ہے اڑ جاؤ, ہمیں بھی سکھا دو کس طرح اڑتے ہیں, ہم بھی اڑ کے پہنچ جائیں مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں. تنکے کی مانند ہلکا ہو جاؤں, آندھیاں مجھے اڑائیں, مدینہ جا پہنچوں. ہاں سمجھو بھائی, تنکے کے مانند ہلکا ہو جاؤں, آندھیاں مجھے اڑائیں, مدینہ جا پہنچوں. اتنا رو اس کے دریا بن جائے, دریا مجھے اڑائے, مدینہ شریف جا پہنچوں. دریا مجھے بہائے. آج صبح مدینہ شریف پر بیان ہوا تھا ماشاءاللہ, صبح کی مجلس میں سب کہہ رہے تھے یہ پہلی دفعہ سنا ہے, یا حضرت کا مال ہی ایسا ہے الحمدللہ.
بلاوے کی ہے تائب دیر ورنہ, بلاوے کی ہے تائب دیر ورنہ, کراچی سے مدینہ دور کیا ہے, کراچی سے مدینہ دور کیا ہے. بلاوے کی ہے تائب دیر ورنہ, کراچی سے مدینہ دور کیا ہے. ابھی دیکھ لے گی دنیا, ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا, ہے کیا گم. ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا, ہے کیا گم. ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا, ہے کیا گم. ادھر ایک لاکھ غم ہو, ادھر ایک لاکھ غم ہو, ادھر ایک تیرا تبسم. ادھر ایک لاکھ غم ہو, ادھر ایک تیرا تبسم. ادھر ایک لاکھ غم ہو, ادھر ایک تیرا تبسم. ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا, ہے کیا گم. ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا, ہے کیا گم. ادھر ایک لاکھ غم ہو, ادھر ایک تیرا تبسم. ادھر ایک لاکھ غم ہو, ادھر ایک تیرا تبسم. ابھی جوش عشق حق کا ادھر اور بڑھ گیا ہے, ابھی جوش عشق حق کا ادھر اور بڑھ گیا ہے. گو نظر یہ دیکھتی ہے کہ وہ ہو گئے ہیں گمسم, گو نظر یہ دیکھتی ہے کہ وہ ہو گئے ہیں گمسم. ادھر ایک لاکھ غم ہو, ادھر ایک تیرا تبسم. عجب انقلاب آیا تمہیں دیکھ کے دلوں میں, عجب انقلاب آیا تمہیں دیکھ کے دلوں میں. کہ تھے پہلے بس ہمیں ہم اور ابھی ہو بس تمہیں تم, کہ تھے پہلے بس ہمیں ہم اور ابھی ہو بس تمہیں تم. عجب انقلاب آیا تمہیں دیکھ کے دلوں میں, عجب انقلاب آیا تمہیں دیکھ کے کے تھے پہلے بس ہمیں ہم اور ابھی ہو بس تم ہی تم کے تھے پہلے بس ہمیں ہم اور ابھی ہو بس تم ہی تم جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں ہے زمین آسمان کا جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں ہے زمین آسمان کا تیرا سوچنا حقیقت میرا دیکھنا توہم تیرا سوچنا حقیقت میرا دیکھنا توہم ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا ہے کیا گم ادھر ایک لاکھ غم ہو ادھر ایک تیرا تبسم ہے عطا شیخ طائب جو غزل سرا ہے بہنا ہے عطا شیخ طائب جو غزل سرا ہے بہنا نہ ہو شیر میں تغزل نہ ہی طیز میں ترنم نہ ہو شیر میں تغزل نہ ہی طیز میں ترنم ہے عطا شیخ طائب جو غزل سرا ہے بہنا ہے عطا شیخ طائب جو غزل سرا ہے بہنا نہ ہو شیر میں تغزل نہ ہی طیز میں ترنم نہ ہو شیر میں تغزل نہ ہی طیز میں ترنم ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا ہے کیا گم ادھر ایک لاکھ غم ہو ادھر ایک تیرا تبسم ادھر ایک لاکھ غم ہو ادھر ایک تیرا تبسم
مدینہ شریف والا کون سا پڑھا ابھی جو شروع میں جو پڑھا تھا نا شعر ایک مدینہ شریف والا آئی کی شعر
بلاوے کی ہے طائب دیر ورنا بلاوے کی ہے طائب دیر ورنا کراچی سے مدینہ دور کیا ہے کراچی سے مدینہ دور کیا ہے بلاوے کی ہے طائب دیر ورنا بلاوے کی ہے طائب دیر ورنا کراچی سے مدینہ دور کیا ہے کراچی سے مدینہ دور کیا ہے
جمعرات جی نے جمعرات کی بڑی بڑی بات کری جمعرات سے ان شاء اللہ ان کا پہلا سمجھا ہے لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں اس میں مزہ نہیں آئے گا بھلے دو صفحے پڑھ لیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم نشر طیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی 17ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور بعض دوسرے اہم واقعات میں سن 5 ہجری کے واقعات اسی سال شوال میں غزوہ خندق جس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے واقع ہوا. قصہ اس کا یہ ہے کہ جب بنو نذیر کی یہود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تو حی بن اخطب جو یہودی بنی نذیر میں سے بڑا مفسد تھا یہ خیبر سے جا رہا تھا تو چند اور مفسدوں کو لے کر مکہ پہنچا اور کفار قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور تدبیر اور آدمیوں سے مدد دینے کا وعدہ بھی کیا. مختلف قبائل مل کر 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا اور مدینے کو چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد کے خادم سے کہیں یہ لائٹ یہ پنکھے اوپر کھولے نا, آپ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, صرف بیٹا دھیان بھیا رکھو کہ لوگ آتے جائیں نا. شاباش, بس ٹھیک ہے, ہو گیا. ہاں جی,
مختلف قبائل مل کر 10,000 کفار جمع ہو گئے اور مدینے کی طرف چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینے کے پاس بجانب کوہ سلا کے خندق کودنے کا حکم دیا. دوسری جانب شہر مدینہ پناہ اور عمارات سے محکم تھی اور بعد مرتب ہونے خندق کے وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا. اور جب لشکر کفار کا مدینے کو آ پہنچا تو خندق کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے, اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت کبھی بھی دیکھی نہ تھی. خندق کے متصل کفار خیمہ زن ہو کر پتھر اور تیر برسانے لگے. ادھر سے بھی ان کو تیر اور پتھروں سے جواب دیا جاتا. اور حی بن اخطب یہودی نے بنو قریظہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا معاہدہ تھا اپنے ساتھ کفار قریش کے ساتھ کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف قبائل میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا. ایک شخص نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کا تعلق قبیلے بنو غطفان سے تھا اور تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ان کے اسلام کی کفار کو اطلاع نہ ہوئی تھی, انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک تدبیر ان کے خلاف ڈالنے کی اور قریش اور بنو قریظہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اسلام کی خبر ان کو ابھی نہیں ہوئی. وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب قاعدہ الحرب خدعا کی لڑائی یہ دھوکہ ہے اس کے مطابق اجازت دی. لہذا وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں دیکھو تمہارا بہت ہی معتمد ہوں, تم نے جو کفار قریش اور بنو غطفان سے موافقت کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی ہے یہ تم نے بہت غلط کیا. اگر یہ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کیے ہوئے بغیر پھر گئے مکہ کی طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر فوج کشی کریں گے اور تم کو تنہا ان کے مقابلے کی طاقت نہیں. یہود نے کہا کہ اب اس کی خلاصی کی کیا تدبیر ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کفار مکہ کو کہلا بھیجو کہ چند سردار یا سرداروں کے بچے تمہارے پاس رہن کے طور پر رکھ دے کہ تو وہ تمہارے پاس رہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت کے لیے کفار مکہ تمہاری مدد کے لیے ضرور آویں گے. اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لے تو سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے, اور اگر کفار مکہ نہ مانے تو وہ تم سے دل سے تمہارے دوست نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پیغام بھیج دیتے ہیں. پھر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر قریش مکہ کے پاس آئے اور اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ بنو قریظہ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درپردہ مل گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا ہے کہ ہمارا دل تب صاف ہوگا جب تم کفار قریش میں سے کچھ سرداروں کو گرفتار کر کے ہمارے پاس دے دو. انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے, سو اگر یہودی بنو قریظہ تم سے آدمی طلب کرے ہرگز نہ دیجیو. اور وہاں سے اٹھ کر بنو غطفان کے لوگوں سے بھی اس طرح کہہ دیا. بنو قریظہ کی یہودی یہاں وہیں پیغام آیا اور کفار قریش سے کہا کہ تم اپنے سرداروں کو ہمارے پاس رہن کے طور پر رکھو تاکہ اگر تم وہاں سے کل بھاگو تو وہ ہمارے پاس رہن کے طور پر رہے. کفار قریش نے انکار کر دیا اور پوری طور سے ہر ایک کو دوسرے سے بدگمانی ہو کر باہم اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ جب کفار کے لشکروں کو زیادہ دن گزر گئے، ادھر بنو قریظہ کی یہودیوں نے بھی ناموافقت سے ان کے دل کو افسردہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروا تند و تیز ہوا بھیجا کہ اس کے ذریعے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بدکنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اب مدینے میں ٹھہرنا اچھا نہیں، اور اسی رات لشکر کفار کا خائب و خاسر شکست کا کر چلا گیا۔ سورہ احزاب میں اسی غزوے کا مفصل ذکر ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ جو مضمون رک گیا تھا اہل اللہ سے بدگمانی کا، جس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، کچھ پڑھ چکا، کچھ بتا چکا، جو حضرت کی باتیں یاد آئیں، کچھ ابھی آگے باقی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بدگمانی ہے۔ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بدگمانی ہے، وہ اپنے مربی، دینی مربی، شیخ و مرشد سے بدگمانی کا مرض ڈال دیتا ہے۔ اب علماء حضرات کو دلیل چاہیے، اس لیے اب میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں شیخ پر اعتراض کرنے والوں کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث عظیم اور شارح مشکات سے مجرم ہونا ثابت کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی شرح مرقات 11 جلدوں میں عربی زبان میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو جنت المعلا مکہ شریف میں آرام فرما ہے۔ یہ بڑے مجدد، بہت بڑے مجدد اور محدث گزرے ہیں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کو جس پر پیار آتا ہے اور جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ وقت کے ولی یا اس کے غلام سے اس کا تعلق کرا دیتے ہیں۔ وہ پابندی سے آنا جانا شروع کرتا ہے، عمل کی فکر کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد نہ صرف ولی بنتا ہے بلکہ ولی ساز بن جاتا ہے۔ اب جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ شیخ بھی وہ جو شریعت سنت کی اتباع والا ہو، وہ بھنگیڑی شاہ چنگیڑی شاہ نہ ہو، عورتیں آ رہی ہیں قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ تم پر جن چڑھ گیا ہے، پیسے نکالو، بندش ہے۔ ہر ہفتے میں 3-4 دن تو کہیں نہیں گئے، جہاں لاکھوں روپے لوٹ لوٹا کر لوگ آتے ہیں۔ یہاں ابھی بھی چند دن پہلے بھی کئی لاکھ روپے لوٹا کر ایک صاحب یہاں آئے تھے، جب سمجھایا تو رونے لگے، کہا ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تھوڑی آپ کو بتائیں گے، قرآن اور حدیث پاک بتائیں گے کہ فکر مکہ وہاں جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا اللہ اس کے کام بنا دیں گے۔ ایسا آج ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بالکل نئے آدمی کو کہہ دیا، اب اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی ایسا تھوڑی کہا جاتا ہے نئے آدمیوں کو۔ جائز تعویذ جو مفتی صاحبہ نے اجازت دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی گر جو اجازت دی، اور حضرت والا کو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے وہ ملے اجازتیں، حضرت نے ہمیں الحمدللہ عطا فرمایا۔ تو زعفران کے تعویذ ہیں، دوسرے تعویذ ہیں، جو قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت جو چیزیں، جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین علماء کا اجماع، ٹھیک ہے بیماری ہے یہ پڑھ لو، جادو ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ لوگوں کو چاہیے ہمارا تعویذ، ہم پوچھتے ہیں کہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پیارا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا حکم فرمودہ چاہیے یا ہمارا تعویذ چاہیے، کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مشکال شریف کی حدیث پاک صفحہ 188 پر، جادو، شر، شیطان، کالا جادو، یہ سب سے حفاظت رہے گی تینوں کل جو صبح و شام 3-3 بار پڑھ لیں، جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر، اس میں سانپ بچھو بھی آ گئے، ہر شر سے حفاظت رہی، شر آ گیا نا۔ پیارے شیخ فرماتے تھے تینوں قل میں دیکھو، قل اعوذ برب الناس میں شیطان کے وسوسوں کے بارے میں بھی ہے، تو فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی یہ تینوں کل پڑھنے سے نفس اور شیطان کی اگر نیت کرو گے تو اللہ ان کے شر سے بھی حفاظت فرما دیں گے. اور کیا چاہیے؟ پیسے کس چیز کے بھائی؟ پیسے آپ بتاؤ کس چیز کے پیسے؟ اس میں پیسے لیں؟ اس میں کیا زعفران کی تعویذ کے پیسے نہیں لیتے. اور اگر کوئی کام اللہ تعالی بنا دے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ پیسے نہیں لیتے, بعض جگہ پیسے اس لیے نہیں لیے جاتے کہ پیسے لیں گے تو 200-500 ہزار, اور کام بن گیا تو اس کو شرم آئے گی کہ 500 روپے دیتے تھے تو بعد میں پیسے لے لیتے ہیں. ہم پیسے تو دور کی بات ہے, مٹھائی کا ڈبہ تک نہیں لیتا الحمدللہ. سب دوستوں کو سمجھایا ہوا ہے الحمدللہ, کہ بھائی دعائیں کرو بھائی, ہمیں نہیں چاہیے ہدیہ تحفہ. اچھا چلا یہ پیسے یہاں کام میں لگا دیں, یہ بھی نہیں لیں گے. ویسے آپ دو, منع نہیں کرتے. اس کام کی وجہ سے آپ مت دو, بعد میں آپ دے دو, میں منع نہیں کروں گا. قرآن پاک مفت تقسیم ہوتے ہیں, اس میں لگا دو. کتابیں لاکھوں روپے کی تقسیم ہوتی ہیں, اور جو اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں حضرت کی کتابیں بیچ رہے ہیں ان کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ وہ خود اپنے بخت کو خراب کر رہے ہیں. ہمارے حضرت والا سے ابھی تو خیر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس کو روکنا ضروری ہے, لیکن حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کتابوں کے کچھ پیسے لگائیں, تو حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پہلا واز آنے والا ہے استغفار کے ثمرات. تو حضرت چاہے آٹھانے آپ رکھیں, اس وقت آٹھانے بڑی بات تھی, وہ پیسے ہم استعمال نہیں کریں گے خانقاہ میں کھانے پینے میں, مہمانوں کے کھانے پینے میں نہیں, ہم شعبہ نشر و اشاعت قائم کر پیسے اس میں جمع کر دیں گے, اس سے پھر کتابیں اور چھپ جائیں گی. پیارے شیخ کا مزاج تھا کہ حضرت والا سنتے سب کی تھے. فرمایا ٹھیک ہے. 5-7 دن کے بعد بیان ہو رہا تھا, بڑی سی ٹیبل حضرت کے آگے ہوتی تھی, وہاں آ کر یہ کتابیں پریس سے آ کر رکھ دی گئیں. بیان ختم ہوا, حضرت نے فرمایا جس کو یہ پہلی کتاب آئی ہے استغفار کے ثمرات, جس کو چاہیے مفت میں لے لے. حضرت میر صاحب دیکھ رہے ہیں, اب ہنس رہے ساتھ میں, فرمایا ارے میاں اللہ اور چھپوائیں گے. ایک صاحب نے آ کر حضرت سے کہا حضرت آپ کی کتاب کے کچھ پیسے ہونے چاہیے, کیونکہ ایک جگہ مسجد کے باہر ایک آدمی 10 روپے کی کتاب بیچ رہا تھا. فرمایا پھر؟ کہ حضرت تو کچھ لگا دینا آپ. فرمایا وہ بیچ رہا ہے, اس کی قسمت ہے بیچارے کی, اس کو اللہ سے کیا رابطہ ہے وہ جانے. ہمارا بھائی ہے مسلمان, اس کو ضرورت ہوگی, بھلے اس کا فائدہ ہو جائے, کتاب تو پہنچے گی. حدیث پاک قرآن پاک اس میں لکھا ہے. ابھی تو بہت بڑا ظلم کیا چند لوگوں نے, مدرسے کے نام پر جھوٹ بول کر 250-300 کتابیں لے کر 3-4 بار اور بیچی ہیں کتابیں 25-25 روپے کی. اس کی تھوڑی اجازت دی جائے گی. اب کل دوستوں کو بلایا ہے کہ اب سب کی ایڈریسیں دوبارہ چیک کرو اور مدرسوں سے لیٹر پیڈ پہ لکھواؤ کہ ہمارا مدرسہ ہے یہ, فونیں کرو سب کرو, اور کتاب پر کیا چھاپنا ہے وہ پھر کل مشورہ ہوگا. لیکن میرا یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ اللہ والا یا اس کے غلام سے جڑا ہے تو شیخ کے مشوروں کو شیطان الٹا دکھائے گا, تمہارا نقصان کرا دیا, تمہارا یہ ہو گیا, تمہارا وہ ہو گیا, تاکہ یہ بھاگ جائے, تاکہ یہ بھاگ جائے. جب بھاگ جائے گا تو دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, اللہ معاف فرمائے. حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ حضرت غلام سرور صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت کسی وقت پر بھی آپ کے جان پر حملہ ہو سکتا ہے, قاتلانہ حملہ, اب آپ اپنے شیخ کو چھوڑ کر چلے جائیں, حسد بڑھ گئے ہیں. فرمایا غلام سرور بھائی, موت تو وقت سے پہلے نہیں آئے گی, میرے شیخ کو فالج ہے, عمر بڑھ گئی 80 سال سے اوپر, سب نے چھوڑ دیا, میں بھی چھوڑ دوں تو میرے اوپر بے وفائی کا داد لکھا جائے گا, اور موت جب آئے گی اس سے پہلے کوئی نہیں لا سکتا. میری قسمت میں لکھا ہوگا تو ٹھیک ہے بھلے, لیکن اللہ والے پر جب جان دوں گا تو اللہ مجھے چھوڑ دیں گے, میری قسمت میں لکھا ہے. لیکن بے وفائی کو, اللہ والے سے بے وفائی کو میں تمام گناہ سے بڑھ کر گناہ سمجھتا ہوں. اب ظاہری بات ہے البرار میں چھپا تھا, میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کیسے ہے. اس وقت ابھی آج بھی ایک مسئلے کا حل معلوم ہوا, کتنے عرصے کے بعد, 26 برس کے بعد, کبھی حضرت والا نے جو فرمایا میں نے الحمدللہ تحقیق نہیں کی. کیوں؟ جس سے مفتی اعظم محبت کرتے ہوں, مدینہ شریف میں حضرت مسجد نبوی میں تھے, میں حضرت کے بالکل برابر بیٹھا تھا, کسی نے کہا حضرت سامنے سے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم آ رہے ہیں. حضرت تو بیٹھے رہتے ہیں نا وہاں, ولیوں کے سردار ہیں نا, لیکن حضرت نے اللہ والوں کا ادب بھی کیسا کیا ہے وہ داستان الگ ہے. حضرت اٹھ کر اس طرف چلنے لگے, میں پیچھے پیچھے. چند قدم کے بعد حضرت مفتی اعظم حضرت کی طرف بڑھے اور معنقہ ہوا مسجد نبوی میں. تو حضرت مفتی اعظم دامت برکاتوں کا چہرہ میری طرف ہوگا نا, تو معنقے کے وقت کہا کہ حضرت والا حدیث پاک میں کہ جس سے محبت ہو اللہ والی اس کو اطلاع کرنا چاہیے, میں اتنی بڑی جگہ پر کھڑا ہوں, میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. اب مجھے کیا پنچایت ہے ادھر پوچھوں ادھر پوچھوں. جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے عاشق خلیفہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ 16 اسباق مفت میں پڑھاتے تھے, 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت بھی, اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے, وہ انشاءاللہ تعالی حالات اللہ بیان کروائیں اپنی رحمت سے, وقت کا صدیق ہے. صدیق زمانہ کے ساتھ ہمارے پیارے شیخ 11 برس رات دن رہے اور 6 برس آنا جانا. حضرت مجدد کا مال حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت کو ملا ہے, حضرت مجدد کا مال 40 سال سے زیادہ حضرت شاہ برہ رخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ذریعے ملا ہے, اور ہم جمعہ جمعہ 8 دن حضرت سے اللہ نے جوڑا, جس کو دین کا الف بھی نہیں معلوم وہ چلے اعتراض کرنے کے لیے. اب میں کے جی میں ہوں بلکہ کنڈر گارڈن میں ہوں, مجھے کیا معلوم پی ایچ ڈی کیا ہے. آہستہ 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 اللہ وہ دن عطا فرمائیں گے, جب اللہ وہ دن عطا فرمائیں گے تو حضرت والا تو اور آگے بڑھ چکے ہوں گے. حضرت والا کی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے, قبر کو نور سے بھر دے, درجات بلند فرمائے. ایک مثال اس وقت دل میں آتا تھا کہ اگر ہم میں تو دنیا دار ہوں اور الف بے بھی نہیں آتی دین کی, اور میں چلا ہوں اتنے بڑے ولی کے پیچھے, یہ کیسے یہ کیسے. تو بہرحال دماغ میں بات نہیں آتی تھی کہ یا اللہ سب سے بڑا گناہ اللہ والے کون سے, پوچھو ذرا کسی سے, کہیں گے جو بھنگ پیے, چرس پیے, نماز نہ پڑھے نعوذ باللہ, سنت پر عمل نہ کرے, قبروں کو سجدہ کریں, ملتان کی مٹھائی ہو کر کے یہاں بلا لیں, عورتیں سر میں مالش کر رہی ہوں, رات دن بے حیائی میں مبتلا ہو, سٹے کے نمبر بتاتا ہو, چرس کا ایڈریس بتاتا ہو, چرس سپلائی کرتا ہو, ہیروئن سپلائی کرتا ہو, یہ سمجھتے ہیں اللہ والا سٹے کا نمبر بتانا. جو سمندر کے کنارے جو ننگے پاگل بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے نظر میں یہ ہے. لی مارکیٹ میں دکان تھی تو ہم جاتے تھے ظہر کی نماز پر جب ہوتی تھی پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو سامنے ایک ننگ دھڑنگ بابا بیٹھا رہتا تھا. آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے لیے شیڈ ویٹ بنا دیا بھائی, اور مرد عورتیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. کیا ہوا؟ کہا یہ بڑا بابا پہنچا ہوا ہے ننگ دھڑنگ, اور اگر یہ 2.5 کلو کی 8 گالیاں دے دے تو سمجھو کام بن گیا. اللہ کو چھوڑ کر ان سے اولاد مانگ رہے ہیں اور وہ پھو کر رہے ہیں, اور امتحان کے لیے اولاد ہو گئی, بابا نے دی ہے, نعوذ باللہ. عذاب ہے عذاب عقل پر, شرک کا عذاب ہے. اولاد اللہ دیتا ہے یا بابا دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے بھائی. بہرحال تو حضرت نے جب یہ فرمایا نا, جب البرار میں نے پڑھا تو ایسا کھوپڑا گھوم گیا کہ بھائی سب گناہوں سے بڑھ کر اللہ والوں سے بے وفائی. گناہ تو ہے لیکن سب سے بڑھ کر. تقریباً 3 یا 4 برس کے بعد حضرت والا کا بیان ہم سن رہے تھے پرانا 80s کا غالباً, فرمایا کہ اللہ والوں سے بے وفائی سب سے بڑا گناہ ہے. اب میں چونکنا ہو گیا. کیوں؟ فرمایا جب یہ اللہ والے سے دور ہوا تو اللہ والے سے دور نہیں ہوا, اللہ سے دور ہوا. اگر یہ عود کے عطر کی شیشی میرے ہاتھ میں ہے اور 30,000 کا عود کا عطر بھرا ہوا ہے, شیشی تو وہی 5 روپے کی ہے, چلو 50 روپے کی ہے شیشی, لیکن ایک شیشی میں پیشاب بھرا ہوا ہے لیبورٹری ٹیسٹ کرنے کے لیے, ایک میں گلاب پانی بھرا ہوا ہے, قیمت ہو گئی 51 روپے, پیشاب ڈالا گیا 50 روپے کی قیمت بھی گئی جناب, اور دوسری وہی شیشی ہے 51-50 روپے کی, عود کا عطر بھرا ہوا ہے. اب جب ہم اس سے دور ہوں گے تو شیشے سے تھوڑی دور ہو رہے ہیں, جو اندر چیز ہے اس سے دور ہو رہے ہیں. خاصان خدا خدا نہ باشن, زے خدا جدا نہ باشن. خبرمائے اپنا ایمان صحیح کر لو, اللہ والے اللہ نہیں ہے, اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے. فرمایا کہ جب آدمی اللہ والے کے پاس سے دور ہوتا ہے تو جو گناہ دب گئے تھے وہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ زنا اور پتہ نہیں کس کس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک اللہ والے سے دوری کی وجہ سے اس کو کتنے گناہ میں مبتلا ہوا, سب سے بڑا گناہ ہو گیا نا. پھر بے وفائی کے ساتھ بدگمانیاں, اعتراضات, اے صاحب ہم نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے. ایک ملا علی, یہ جہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں مشکات کی شرح مرکات, تو اسی کے اندر لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک کرامت حق ہے, حدیث پاک ہے اس کی الگ, کہ 1,000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے. اور استقامت کا امتحان کہاں چلے گا؟ کالج، یونیورسٹی، ایئرپورٹ، جہاز، مارکیٹ، جاب، بزنس، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ، شادی، غمی، اور بھی کہ لڑکیوں سے احتیاط کرتا ہے نہیں کرتا، بینڈ با یہاں استقامت کا پتہ چلے گا. نہ کالی کو چھوڑتا ہے نہ گوری کو چھوڑتا ہے، بیان کر رہا ہے لمبے چوڑے، لوگ بھی آ رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی کہ اللہ نے پردہ پوشی فرمائی ہے اور لوگ اتنا دور دور سے آ کے اعتماد کرتے ہیں اور میں نالائکی اور کمینے پن میں مبتلا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک خادم 10 سال رہے. خادم نے کہا حضرت میں اب آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا آپ کی مرضی ہے، دین میں زبردستی تو ہے نہیں کہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی نے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. کہا اچھا، کہاں؟ آپ ہوا پر اڑے ہی نہیں، آپ بغیر کشتی کے تیرے ہی نہیں، آپ پر آل بھی تاری نہیں ہوا سانپ کی طرح تاکہ فو کرے آسمان پر پہنچ جائے سانپ، واصل باللہ کر دے گا سانپ ایک جھٹکے میں ہی. کہا اچھا اچھا اچھا، یہ بتاؤ آپ نے ان 10 برسوں میں مجھے گناہ کرتے ہوئے کوئی دیکھا؟ خادم رونے لگا. کہا حضرت گناہ تو دور کی بات ہے، میں نے آپ کو سنت سے ہٹ کر عمل نہیں دیکھا، کوئی گناہ نہیں دیکھا، آپ کو میں نے ایک لمحہ اللہ سے غافل نہیں دیکھا. فرمایا جس جنید نے اپنے رب کو 10 سال میں ایک سانس ناراض نہ کیا ہو، ارے دوست تو اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہتا ہے. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک صاحب نے کئی برس لگائے، کہا میں آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا میں نے سوچا آپ کی خدمت مدمت کریں گا، آپ کا تیل مالش والش کرے گا، کچھ پیر ویر دبائے گا، کوئی ہم کو خلافت ملے گا تو ہم بھی باہر کا ٹور موور لگائے گا، کوئی مال پانی آئے گا، کوئی گول کپے آئے گا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ آئے گا، آپ نے تو وہ خلافت دی ہی نہیں. فرمایا سن، تو اللہ کے لیے جڑا ہی نہیں تھا، اگر تو اللہ کے لیے جڑتا تو خلافت سے اور ہدیوں سے بڑھ کر اللہ کی ذات تجھے مل جاتی، تیری نیت یریدونا بجا تھی نہیں جو قرآن پاک میں ہے کہ تُو نے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنایا ہی نہیں، تجھے اللہ ہی نہیں ملا تو خلافت کو کیا کرے گا تو، اچار ڈالے گا؟ کب پھر؟ فرمایا ابھی نیت بدل دے. نیت کا کیا ہے؟ ابھی بدل دے. بیان کر رہا ہے واہ واہ کے لیے، اور ایسی بات بتاؤں کہ لوگ ایسے ہو جائیں، اچانک دل میں شرم آئے کہ کر کیا رہا ہوں، قبول تو ہوگا نہیں، فوراً دلی دل میں اللہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں اپنی نیت کے ساتھ، ثواب شروع ہو جائے گا. فرمایا تو اللہ کی نیت کر لے. اللہ کی نیت کر لی، چند برسوں میں درد دل پا کر اللہ کا دین پھیلانے نکل گیا بھائی صاحب. اب حضرت مولانا فرماتے ہیں مشکات کی ایک حدیث پاک میں، حضرت ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ محدث عظیم شاہ مشکات کہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہماری ماؤں سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت فرمایا، جب انہوں نے سب بتا دیا تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہیں، معصوم ہیں نا، بخشے بخشا ہیں، ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. بھائی پہلے کچھ بیان ہو چکا ہے اس بارے میں، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں پھر بھی آ جائے گا کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہیے نا، تو بخشے بخشا ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں. ان میں سے بعض نے روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، بعض نے رات بھر جاگنا شروع کر دیا اور سونا بند کر دیا، اور کسی نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ میں سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، بال بچے بھی ہیں، روزہ کرے بھی روزانہ نہیں رکھتا، تم میری نقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنے دلائل ہیں نقل پر، کتنے دلائل ہیں، قرآن پاک میں فتبعونی دیکھو، میرے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے ملتے ہیں، اوپر سے چاروں طرف برابر، یا اس طرح یا کان کی لو تک. لیکن پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بالوں کا وبال یورپ سے آیا ہے، اس لیے اب دو ہی طریقے رکھو، اور بال بڑے رکھ کر اپنے کو وبال مت ڈالو. نیچے آ گئے مونچھیں، یہ کنارا اگر ہونٹوں کا آخری چھپ گیا، ابھی کل پرسوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ صاف ہوگا کنارا انشاءاللہ تعالی. اس موسم میں جبکہ مستحب ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو تو مستحب ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، لیکن یہ کنارا اگر چھپ گیا تو شفاعت سے محرومی، اوزے کوثر سے محرومی، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب، قبر میں دردناک عذاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں تھی معلوم کرو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مونچھیں تھی، یہ جلد سفید نظر آتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. اور آج ہم نعوذ باللہ صحابہ سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے. ایسی مونچھیں یہاں صاف ہوئی ہیں پرانے غرفہ اور یہاں کہ کئی مرتبہ ہمارے پاس مشینیں یہاں دو دو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مشین چھپ گئی بالوں میں، اتنی بڑی مونچھیں، رو رہے ہیں، مونچھیں کٹ رہی ہیں، رو رہے ہیں کہ میں معلوم ہی نہیں تھا کہ حوض کوثر سے محرومی، شفاعت سے محرومی، پھر بچائے گا کیا؟ جو آج صبح بیان کیا تھا کہ شفاعت کی محرومی کے بعد کیا بچے گا؟ جو مونچھ نہیں دے گا جان کیا خاک دے گا؟ جس کا ظاہر ہی نہیں بنا باطن کیا بنے گا؟ اللہ پہلے ظاہر کو فرما رہے ہیں ضرور ظاہر اسمی و باطنی، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اور چند لوگوں کا میں نے جلد دیکھی کہ اس چہرے سے یہ جلد زیادہ روشن تھی. ظاہری بات ہے شک پڑ گیا. روتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب سے ہوش سنبھالا، جب سے مونچھیں آئی، کبھی مونچھیں کٹوا ہی نہیں، اور اتنے جمعے وغیرہ جگہ جگہ پڑے، کسی نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. آپ کو خود معلوم کرنا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں میں مونچھوں کو ایسے کر کے پانی پیتا ہوں منہ میں، پانی میں مونچھیں نہ آئے تو کیا ہے اگر مونچھیں آ گئی تو؟ پتا ہے نہیں کہ یہ کنارہ چھپ جائے گا، اتنا بڑا اکڑ. حضرت فرماتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، زبان سے نہیں عمل سے دکھا رہے ہو کہ مجھے شفاعت نہیں چاہیے، حوض کوثر نہیں چاہیے. بھلے منکر نکیر زبردست حالت میں حساب کتاب لیں، بھلے قبر میں دردناک عذاب ہو، مونچھ ہو گیا کیا ہو گیا نعوذ باللہ. جب ہمارے محبت کا تو یہ حال ہے، ابھی بھی جس کا دل چاہے اٹھ کر اپنی مونچھیں صاف کرائے، نہیں تو چلو کنارہ ہی کھلوا دو. اب اس دنوں کے اندر بھی مونچھ کے یہ کنارہ چھپ گیا، حرام ہو جائے گا 24 گھنٹے کا، اور وہ تو مستحب ہے. جو مستحب اور حرام میں جب تقابل ہوگا تو حرام سے بچیں گے ہم. اور کتنے ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ قربانی، آپ دیکھو کہ 2-3 دن میں کنارہ انشاءاللہ کھلا ہوا ہوگا. بات مانے تو نا، یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں بھی ہے فتبعونی، میری اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگیں گے. مونچھ دینے کے لیے تیار نہیں، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کے عاشق بنے ہوئے نعوذ باللہ. مونچھیا کام نہ دے گی، گلوا کام نہ دے گا، سنت بنا کچھ کام نہ دے گا. اب سنیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میری نقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو نعوذ باللہ ان کے دل میں شیطان نے یہ ڈالا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ حیات اور آپ کی سنت کا راستہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شایان شان ہے، اپنی نجات کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے، سنو غور سے، اور فرمایا کہ بس میرا طریقہ کافی ہے، بس میرا طریقہ کافی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ نے نمونہ پیش کر دیا اپنے لاڈلے کو، نہ کم نہ زیادہ، لباس، شادی، غمی، چلنا پھرنا، وضو، کھانا، پلیٹ صاف کرنا، سب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نقل. آؤ ہمارا کوئی دوست آ کر پوچھے، آ کر مفتی صاحبان سے کہ کوئی یہ طریقہ کہاں سنت میں ہے، پوچھے آ کر پتا چل جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے. یہاں تک کہ بالکل کوئی چیز نہیں مل رہی تو سنت کے قریب کیا ہے، بس وہ بھی اسی کی نقل ہو جائے گی. کاش کے پہلے میرے دل میں بات اتر جائے، کیوں داڑھی نہیں رکھ رہے فلاں فلاں فلاں، نوکری یہ مونچھے کیوں نہیں اڑا رہے، اور جی ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے قبائل کے اندر مونچھ اڑانے والے کی شادی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں جو ہے وہ گالی ہے، ہمارے یہاں مارا جاتا ہے اسے، یہیں اللہ کے یہ وہاں کے تربت کے دوست بیٹھے ہوئے، تینوں کی مونچھیں صاف ہیں الحمدللہ، ایک صاحب پہلے آئے تھے 10 دن لگائے تھے، وہ 2-3 دفعہ یہ باتیں سن کے اڈا ہی صاف کر دیا. اس سے پہلے ایک صاحب آپ گواہ ہیں، آپ کے دوست کے جو دوست آئے تھے اتنی بڑی بڑی مونچھیں وہ کیسے اڑی، اور پھر ہمارے ایک دوست اور ہیں کلات کے، وہ اپنے دوست کے ساتھ آئے اتنی بڑی بڑی مونچھیں، تو جب انہوں نے دوسرے دن بیان سنا تو مجھے کہا شیخ مجھے میری مونچھیں اڑوائیں. میں نے کہا بھائی آؤ مولانا ان کی مونچھیں اڑاؤ. تو جو دوست لائے تھے جی اس کی اپنی مونچھیں جو ہے بالکل صاف، کہنے کہ شیخ مونچھیں مت اڑاؤ، شادی نہیں ہوگا ہمارے علاقے میں اس کا. میں تو ناراض ہو گیا، میں نے کہا تو کیسا دوست ہے، تو اپنے دوست کو شفا سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو حوض کوثر سے محروم کرنا، تو لایا کیوں پھر اس کو یہاں پر، یا کیا کھانے پینے کی جگہ ہے، ہوٹل ہے کیا یہ؟ اللہ کے عشق اور معرفت ہم بھی سیکھیں آپ بھی سیکھیں. آپ جیسا آدمی جب پتا ہے شفا سے محروم ہے آپ تو روک رہے ہیں. کہا نہیں نہیں شیخ ہمارا منہ چھڑا ہو، شادی ہو یا نہ ہو ابھی ہم آرام کام نہیں کر سکتا 24 گھنٹے کا. مزہ سنو نا. اس کے بعد وہ کتنے دن رہے پھر چلے گئے. تیسرے دن فون آیا اسی شخص کا جس نے کہا تھا مونچھیں مت اڑاؤ. اوہ شیخ ہے اسرا بہت پیارا آدمی ہے, ہساتا بھی ہے ہم لوگوں کو. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, کہا ہم ادھر پہنچا تیسرے دن اس کا شادی ہو گیا. اور ایک ایک دوست نے ایسے علاقے میں 25, 30, 40 کتنے لوگوں کی مونچھیں اڑوائی ہیں بتا بتا کر. آپ نے کتنے کی مونچھیں اڑوائی ہیں تربت میں مولانا؟ کتنا بتاؤ اندازن, اندازہ. کم زیادہ کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے, کوئی آپ کو کوئی اس پر تھوڑی کوئی پکڑ کا خطرہ ہے. کتنا 25-30 لوگوں کی مونچھیں. کیوں؟ اپنی مونچھیں صاف ہیں. اب جو اپنی مونچھیں صاف نہیں کرے گا دوسروں کو محروم کرے گا نہیں کرے گا؟ کہ تم نے امت کو محروم کیا بھائی. پہلے وجہ بتاؤ داڑھی نہ رکھنے کی. چلو بھائی مونچھ رکھنے کی وجہ بتاؤ ہم کو, ہو سکتا ہے ہماری کتابوں میں نہیں ہو, آپ کو کہیں اور کوئی سے ملا ہو. اور سب سے بات تو حدیث پاک کی پہلے ہے نا. اس کے بعد ایک وجہ اور بتاتا ہوں, بتاؤں. بیوی کو تکلیف ہوتی ہے, آپ لوگ نہیں سمجھیں گے اس بات کے لیے. بس ایسا دعائیں ملیں گی پھر پوچھنا ہی مت. اور ایک اب صاحب فرانس سے آئے تھے ری یونین جزیرے سے, حضرت والا کے پاس عالم وقت لگایا, بیوی کے ساتھ آئے تھے. حضرت نے 2-4 دن کے بعد فرمایا مونچھیں اڑاؤ, اول نمبر بیوی, سب اول نمبر, دین اول نمبر کیوں نہیں, نثار ٹوئٹا. ہاں سوتے رہو سوتے رہو, کوئی بات نہیں, آپ کی جگہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے کہا حضرت میں اگر مونچھیں ہٹاؤں گا تو میرا منہ چھوٹا ہو جائے گا. حضرت فرمایا ٹھیک ہے, ابھی آپ پیمائش کر لو دائیں بائیں اوپر نیچے, پھر مونچھیں اتار کر اگر تمہارا منہ چھوٹا ہو تو مجھے پکڑ لینا. وہ ہنسنے لگا, اس نے مونچھیں اڑا دی. فرمایا منہ چھوٹا ہوا؟ نہیں ہوا نا فیصل کے الیکٹرک, منہ چھوٹا ہوا نہیں نا. شاباش, جاگتے رہو ہوشیار. ادھر تو سو رہا ہے ادھر تیرا بھائی سو رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں. سو جاؤ سو جاؤ, موقع اچھا ہے, شیخ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. ادھر تو میسج کرتا ہے, اب شیخ میری طرف دیکھ رہا ہے, تم سو جاؤ. تم لوگ تشریف راوڑی یہاں پر آتے ہو. اب جناب سنیے, اس نے حضرت نے دیکھا کہ روزانہ مونچھیں صاف. فرمایا روزانہ آپ مونچھیں کیوں صاف کر رہے ہو؟ کہا حضرت وہ کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ بیوی کہہ رہی ہے مزہ آ گیا, روز مونچھیں صاف کراؤ. اصل میں روز مونچھیں صاف کر رہا ہوں. ارے سنت کا طریقہ اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. ہر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا اللہ تعالی کی پیار کی ادا ہے. نبی آپ مجھے بتاؤ, چلو سفیر کیا بیچتا ہے کسی کے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی بات ہے, لیکن پاکستان کا سفیر ہندوستان میں پاکستان کی بات کرے گا یا ہندوستان کی بات کرے گا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں, وہی فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا. ایک وہی, ایک حدیث قدسی, ایک حدیث پاک. کاش کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ باتیں اتار لے بھائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بس بس فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, سوچو بس میرا طریقہ کافی ہے. سنت کے راستے سے ہٹنے والا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو مونچھوں کی تو ہم کو بتاؤ, داڑھی کی کوئی ایسی بات ہو تو ہم کو بتاؤ, ہم اپنے مفتی صاحب سے پوچھیں گے, ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, ہم آپ کو جزاک اللہ کہیں گے. تو اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں, کیونکہ شیخ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے من اعترض علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا لم یفلح ابدا. جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے, جلد ایک صفحہ 323 یا جو بھی لکھا ہے, بہت باریک ہے نا, جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے, دل میں بدگمانی لاتا ہے, اس کو حقارت سے کی نظر سے دیکھتا ہے اور شیخ کو معمولی سمجھتا ہے, وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. شیخ بیچارہ 8 رکعت تہجد پڑھتا ہے اور یہ 20 پڑھتا ہے, شیخ چھوٹی چھوٹی سورے پڑھتا ہے, سورتیں پڑھتا ہے اور یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے. شیخ کمزور اور بوڑھا ہے اور مرید جوان اور تگڑا ہے, تو اس کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ تم شیخ سے آگے بڑھ گئے. لیکن اس ظالم کو یہ خبر نہیں کہ شیخ اگر شریعت اور سنت کی اتباع والا ہے تو اس کی 2 رکعت تیری 1,00,000 رکعت سے بڑھ کر ہے. 2 رکعت شریعت سنت کی اتباع کو بار بار غور کرنا. تقوی والی شیخ کی بات کر رہا ہوں, یہ پھوسیاں والی کتیاں والی سرکار کی بات نہیں کر رہا. اور وہ جب پتا چلے گا, چاہے اس پر کتنے لوگ بھی اعتماد کریں, مفتی صاحب, بڑے مدرسے, ان کا اپنا شیخ, لیکن سفر کرو ساتھ میں, وقت لگاؤ اس کے ساتھ, دیکھو یہ باپ خدا ہے یا بدماشیاں کرتا ہے؟ یا لڑکوں سے ٹانگیں تو نہیں دبواتا حسین لڑکوں سے؟ ان کو تنہائی میں جا کر لپٹاتا تو نہیں ہے؟ مجھے تنہائی میں مشورہ کرنا ہے، پردے ڈال کر تنہائی میں مشورہ کر رہا ہے جناب. اللہ میری اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اس کو یہ خبر نہیں کہ شیخ کی 2 رکعت تیری 1,00,000 رکعت سے افضل ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ اس کو برا دکھاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اس لیے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی 2 رکعت عام لوگوں کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان چکے، احسانی کیفیت کی وجہ سے ان کا ایمان اور اسلام حسین ہو چکا، ان کا سجدہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم تو جسم اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، اللہ والے جسم کے ساتھ دل بھی نکالتے ہیں. اور سبحان ربی الاعلی جس دل سے نکلتا ہے تو میں اس مقام کی ہوا بھی نہیں لگی. اگر ان سے کبھی خطا ہو جائے تو ندامت کے جس مقام سے ان کے آنسو نکلتے ہیں تو میں اس کی ہوا بھی نہیں لگی. ان کا ربنا ظلمنا کہنا تمہارے ربنا ظلمنا کہنے سے لاکھوں درجے اونچا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ اے رب ہم سے قصور ہو گیا، اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب ہم سے قصور ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ربنا ظلمنا کہہ رہے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا فرق نہیں ہوگا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ربنا ظلمنا میں چاہے پورے دنیا کے پبلک جو آ چکی اور جو آئے گی، کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ربنا ظلمنا، کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربنا ظلمنا، کہا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ربنا ظلمنا، اور اولیاء اللہ سارے دنیا کے پلڑے میں آ جائیں قیامت تک کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام سے ربنا ظلمنا کہیں گے اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی کسی کو، چاہے وہ صدیقین کے آخری درجے تک سب پہنچے ہوئے ہوں. مگر اولیاء اللہ اور عام آدمیوں کے ربنا ظلمنا کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی کا آنسو نکل آئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ کا آنسو نکلے، دونوں کے آنسوں کی قیمت میں فرق ہے. اگر سارے دنیا کے اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب اللہ کہیں، اور اسی مجمع میں اللہ تعالیٰ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں اور وہ ایک مرتبہ فرمائے اللہ، تو صدیق اکبر کا ایک بار اللہ کہنا سارے دنیا کے اولیاء اللہ کے اللہ کہنے سے زیادہ قیمتی ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ کہنا جس اخلاص، جس اخلاص، جس مقام اور جس یقین سے نکلے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، اس کو سارے عالم کے لوگ نہیں پا سکتے. اس لیے خدا را بزرگان دین سے بدگمانی مت کرو. اگر تمہارا بلڈ گروپ ان سے نہیں ملتا، مناسبت نہیں ہے، تو اپنی مناسبت کا شیخ تلاش کر لو، لیکن غیبتیں اور بدگمانیاں مت کرو. اپنی عبادت کی کثرت پر ناز مت کرو. حاجی صاحب رحمت اللہ لگے جملہ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر معرفت حاصل کر رہے ہیں، یہ اپنی 2 رکعت کو 1,00,000 رکعت کے برابر بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اللہ والوں سے دور اپنی نفلی عبادت، اپنے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ جہاں پر ہیں وہیں رہیں گے. کبھی غصہ کریں گے، کبھی ڈانٹیں گے. آج صبح ہی والدین کے حقوق اور اولاد کے بارے میں بات ہوئی کہ بچہ ہے نا چھوٹا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب حساب لگاؤ آپ، پہلے چھوٹے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے اور اللہ والے کے غلاموں اور خادموں سے مل کر اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان میں ترقی کر رہے ہیں. سن رہے بھائی؟ سو تو نہیں رہا، بیٹھا ہوا تو سونے کے انداز میں. اب صحیح ہے، الرٹ ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے کوئی اور سوئے گا نہیں، اس لیے گھر جا کے سونا. اب تو آپ 1 مہینے کے بعد آئے نا، پھر ناگا کیوں کر رہے ہیں آپ بتاؤ؟ بانا وانا کچھ نہیں چلے گا میرے سامنے، بیٹھ جاؤ، پابندی سے آؤ، ورنہ پھر تمہارے جو ہے نا 2 آنکھوں کے بیچ میں ناک کر دوں گا. پھر جب تک سمجھے گا، جب تک بیان تو ہو جائے گا نا، 2 آنکھوں کے بیچ میں تو ہے ہی ناک نا. یہی وہ نوجوان ہے جس کی میں نے بات کی تھی پرسوں کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک بھی رسم اور گناہ نہیں ہونے دیا، نہ کلمے والی چادر، نہ پھول، نہ نوجوان، جب تو اس کی عمر بھی کم تھی. کس نے پالا ان کو؟ کس نے ترقی دی؟ تو ایک کام الحمدللہ شریعت سے اٹھ کر نہیں کیا. نوجوان اکیلا ایک طرف، پوری برادری ایک طرف، ڈٹ کر رہ گیا، نہ کھانا نہ تیجا نہ چالیسواں کچھ نہ کچھ. میرے پاس فون آیا کہ شیخ اب مجھے یاد نہیں ہے تیجا یا برسی، مجھے یاد نہیں کہ وہ ہم تو نہیں کر رہے، میں رشتہ کا نام نہیں بتاؤں گا، وہ فلاں رشتہ دار کہہ رہا ہے قریب کا خون کا کہ تم نہیں کرتے تو ہم کریں گے. میں نے کہا کرنے دو ان کو، آپ لوگ شریک نہیں ہونا، آپ ان کو روک سکتے ہو لڑ سکتے ہو، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو منع کرنے کی، کرنے دو. اب یاد نہیں ہے کہ سوئم یا برسی، بہرحال ہو گیا. دوسرے سال وہ تو برسی ہی تھی، کہا وہ پھر کہہ رہے ہیں برسی کرنی ہے. میں نے کرنے دو، تجھے کیا ہے، جب تمہیں اور اماں نے شریک ہی نہیں ہونا تو آپ کو پنچایت کیا ہے. نہیں کی پھر انہوں نے، اب وہ مجھے کہا نہیں کی. میں نے کہا مال پانی بابو، مال پانی تجھے گرم کر رہے تھے کہ تیرا خرچہ ہو تو بوٹیاں اڑائیں. تب جو اب وہ خرچہ جب پہلا کا یاد آیا نا تو قبض ٹوٹ گیا. اس وقت بھی مشکلات میں ہیں، اب مجھے تمہاری ماں نے سلام کیوں نہیں کیا. ابے دیور جا جا کر گولا گنڈا کھا 50 رنگ کا، بڑا آیا ہے کہ نامحرم تجھے سلام کرے، تیرے پاس بیٹھے بائیکاٹ، تم ابا کے انتقال کے بعد تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کہ دماغ تو صحیح ہوا ہے، جب دنیا سے سب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے. اتنا آنسو نکل آئے بےچارے کے. میں نے کہا فکر مت کرو، بس تیر پڑتی سینے پر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا. کیا پریشانی کی بات ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کتنی تکلیفیں ہیں، وہ آپ کو ہم کو آ سکتی ہیں؟ کچھ بھی اس کا 0.000 حیدرآباد تک لگا لو وہ بھی نہیں آ سکتی. وہ ایسے اللہ کے پیارے تھے، ان کی بات ہی اور ہے. الحمدللہ ڈٹ کے رہا، اور لوگوں نے اب ظاہری بات ہے، لیکن وہ باہر ملک کا نشہ اور یہ وہ کا نہیں بھائی، تم نے تو ہماری بےعزتی کی، آ کے نامحرم تیرے پاس بیٹھ جائے آ کر. تو مخلص ہوتا تو غصہ نہ ہوتا، خوش ہوتا کہ دین کی سمجھ ہے شرعی پردہ ہو رہا ہے. تو اپنے الگ الگ عبادات پہ ناز مت کروں. مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے اور اللہ والوں کے غلاموں اور خادموں سے مل کر اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان میں ترقی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان کی بھی 2 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جائیں گی. ماشاءاللہ ہمارے ہیں ہی نہیں، بتائیے پھر کون زیادہ اونچے مقام پر ہوگا، عارف اللہ والا. اسی لیے شیطان اللہ والوں کی مجلس میں جانے سے روکنے کے لیے بہکاتا ہے، ارے وہاں کیا ہے، بس مجلس میں کچھ باتیں ہوں گی، کچھ اشعار ہوں گے، اس سے بہتر ہے کچھ نفلیں پڑھ لو. تو شیطان نفلوں میں لگا کر بزرگان دین کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگان دین کے پاس جاؤ، اپنے شیخ کے پاس جاؤ، شیخ دین کی کچھ بات سنا رہا ہو تو نفلیں اوابین اشراق ملتوی کر دو اور اس کی مجلس میں بیٹھو، اس کا ایک ایک لفظ موتی ہے بھائی. کوئی نیند میں تو نہیں ہے بھائی، کوئی نیند میں تو نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ 5-7 برس سے لے کر 10 سال 8 سال 11 15 17 وہ گناہ چھوڑنے میں جان لگائی ہوئی ہے الحمدللہ. آج خط تھا آج کہ اتنا شدید تقاضا ہے کہ آج سے جوانی برباد کر دوں، لیکن میں نے نہیں کی الحمدللہ جوانی بات. اب میرے دل میں پتہ نہیں کیا عجیب عجیب ہو رہا ہے، میں نے اس کو لکھا کہ نور آ رہا ہے، عجیب عجیب نور آ رہا ہے، دور تو نے کبھی محسوس نہیں کیا، نور آ رہا ہے. اور گناہ کے تقاضے آئیں گے، یاد رکھنا، بیان کرنے والے کو بھی آ سکتے ہیں، ان تقاضوں پر عمل نہیں کرنا ہے تم چھوٹی عمر میں اللہ کا ولی بن جائے گا، پھر انشاءاللہ ولی ساز بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ فیصلہ کر لو گٹر لائن میں پیشاب پخانے کے مقام میں گھسنا صحیح ہے یا گٹر لائن سے نکل کے دوسروں کو نکالنا صحیح ہے. ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی عمر والے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا وغیرہ جو بھی یہ ہیں، ان کو کتابیں دے رہے ہیں، سی ڈی دے رہے ہیں، بیان میں لا رہے ہیں، اور گناہ چھوڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں سے تعلق ختم کر دیا. اگر میں آپ کو پرسوں ایک ہاسپٹل میں 13 سال کے بچے کی داستان سناؤں نا، میں تو ابھی تک پریشان ہوں، میں دوسروں کو کیوں پریشان کروں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا دل پر گھبراہٹ ہے، اتنا دل پر گھبراہٹ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی 2 دوستوں نے بتایا ایسی بات، وہ بھی دماغ کام نہیں کر رہا، ایسی بے حیائی. وہ برابر میں گانے بج رہے تھے، یہ ہمارے دوست بدھو مشورہ کیا نہیں، وہاں گانے بند کرانے چھت کے اوپر گئے، تو جہاں گانے زور سے چل رہے تھے اسی چھت پر جانوروں والا بے حیائی سور کتے والا کام ہو رہا تھا. ایسا رو رہا تھا کہ دماغ میں وہی چیز گھسی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا تھی جا کے ان کو روکنے کی. اور بھی 1-2 چھت کے واقعات آپ پتا چلے، بس وہی احتیاط کرو احتیاط کرو، بہت وقت مسئلہ ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں ہمارے محلے میں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دیکھنا جائز نہیں، لیکن کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی خاتون بے پردہ. ابھی ایسا عذاب آ گیا ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، بال کھلے ہوئے گھوم رہی ہیں، جس جانور کے پاس پہنچتی ہیں وہاں دوسرے بھی پہنچ جاتے ہیں. ہنسی مزاح باپ اور ماں ہیں، زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چلے گئے کسی اور ملک میں. لیکن وہ میڈیا نے ایسا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ ہیرو بنا ہوا ہے سب کہ بھائی وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے، کبھی کیا کبھی کیا اسٹائل، کبھی بندر کی اسٹائل، کبھی بولنے کی اسٹائل. بولڑا سمجھتا ہے؟ نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے. سندھی میں بندر کو بولڑا کہتے ہیں. تو شیطان جو ہے نفلوں میں لگا کر بزرگان دین سے محروم کر دیتا ہے. کتنے چھوٹے بچے مجلسوں میں آ کر گناہ سے بچ کر اللہ والے چھوٹی عمر میں بن گئے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جاؤ، اس کا ایک ایک لفظ موتی ہے. کیا ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کا ایک ایک لفظ موتی ہے. تمہارا دل سیپ کی طرح ہے، منہ کھولے ہوئے ہے، نہ جانے کون سا قطرہ سیپ کے منہ میں جا کر موتی بن جائے، یعنی کہ ہم صاحب نسبت اللہ والے بن جائیں. یہ دل جو ہے نا، یہ سیپ ہے، یہ ایسا عشق ہے نا، عشق اس کا منہ کھلا ہوا ہے عشق کا. اب حرام عشق میں جاؤ، اور ہم لوگ اگر گئے تو سارے گندگی اندر آ جائیں گی. اگر مولا کے عشق کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولا کی محبت کی باتیں آ رہی ہوں گی. ایک نوجوان یہاں آتا ہے، اب تو بڑا ہو گیا، اس وقت اس کی عمر کم تھی، 16 سال تھی یا کتنی تھی. تو وہ اپنے والدہ کو بیان میں شرعی پردے سے لے آیا. اس کی والدہ نے 2 بیان سنے، اسکول ٹیچر تھی ان کی والدہ، کہا تمہارا شیخ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہر وقت فلم چھوڑو، نیٹ چھوڑو، فیس بک یوٹیوب کا دشمن، اور یہ گناہ چھوڑو لڑکیوں کا لڑکوں کا. بیٹے نے کہا اماں معاف کرنا، وہ تو قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ دے رہے نا. کہ بہرحال ہماری سمجھ میں نہیں آتا. سنو اس نوجوان کی بات. ایک دن میرے پاس آئے، کہا شیخ اکیلے میں بات کرنی ہے. میں نے کہا کہو. شیشے کا کمرہ ہے، ہم نے رکھا ہی ایسا ہے کہ بدماشی سے اللہ بچائے بس، اور پردہ کھلا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ پرانے غرفہ کی بات. کہا میری والدہ جو ہے لڑکے لڑکیوں کو پڑھاتی ہے ساتھ، جائز نہیں. کہا میری والدہ پڑھاتے پڑھاتے، جیسے یہ کھڑکیاں ہیں نا، یہ وہاں پر آ کے کھڑی ہوگی کلاس روم میں، تو نیچے دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ واش روم کے باہر ایسے آگے پیچھے ہو رہی ہے. میری والدہ کو شیخ کا بیان یاد آ گیا. چاہے عمل میں کمی ہو، آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں، جہاں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایم بی اے کی ڈگری ملے گی نہیں ملے گی، ہم لوگوں کو جاب ملے گا نہیں ملے گا، بٹ منع نہیں ہے. آپ چاہے پی ایچ ڈی کرو، منع نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جہاں پتا ہی نہیں ہے کہ میں ڈاکٹری کروں گا نہیں کروں گا، میری کلینک چلے گی نہیں چلے گی، سرجن بنوں گا نہیں بنوں گا، اس کے لیے 1440 منٹ ہیں، 1440 اتنے منٹ ہیں روزانہ. اس میں سے ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں جس کا یقین نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. حضرت والا اپنے دوست کے گھر گئے چھٹیوں کے بعد، حضرت کی عمر 16 سال تھی، اور حضرت نے گھنٹی وہ نوک کیا. ہندوستان کی بات ہے، 16 سال کے حضرت تھے، 17 سال سمجھ لو. تو حضرت کے دوست کی والدہ نے کہا جی کون؟ فرمایا کہ حکیم اختر، میں گاؤں سے آ گیا ہوں، دوست کو میرے بھیج دیں تو ہم ساتھ مل کر طبیہ کالج میں جائیں جہاں طب حکمت پڑھائی جاتی ہے. تو ان کی ماں رونے لگی پردے سے. حضرت نے فرمایا خیریت کیا ہوا؟ کہا تمہارا آپ کا دوست جو ہے وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، وہاں جا کر ملو. حضرت فرماتے میری حالت خراب ہو گئی، دل میں آیا کہ حکیم اختر جوان کو بھی موت ہے اور چاروں طرف طوفان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آئے طوفان سے بچ گئے. حضرت نے فرمایا میرے دل میں آیا کہ چاروں طرف گناہوں کا طوفان ہے، کسی اللہ والے کے بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، جوانی بچ جائے گی. وہ پوری داستان اب کیا کریں، اب وہ اللہ تعالیٰ بس بیان کروائے. حضرت کی بچپن اور جوانی سن کر آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کاش ہمارا بچپن ایسا ہی ہوتا، پھر اللہ نے کیسے کام لیے. لاکھوں لوگوں کی جوانیاں بچ گئیں، ہاتھ سے جوانی برباد، لڑکیوں کے چکر میں، گندی فلمیں، نیٹ اور سگریٹ اور چرس اور ہیروئن اور شیشہ، اور رات رات بھر گھر سے باہر، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بھائی بہن رو رہے ہیں. یہ عادت پکی ہو گئی، شادی ہو گئی، بیوی کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ. یہ دوست ہیں، دوستوں کی 5 شرطیں ہماری ویب سائٹ پر ہیں، سن لو. وہ ہمارے دوستوں سے لوڈ کروا لیا کرے یہ بیان. تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ پھر جلدی اللہ والے کے پاس پہنچ گئے. تو اس نوجوان نے بتایا کہ میری ماں کو بیان یاد آ گیا. میری ماں تیزی سے کلاس روم سے نکلی، 2-3 ٹیچرز کو لیا. اب وہ مرد وغیرہ کا گناہ اس وہ بھی میں نہیں ذکر کر رہا، اور جلدی سے ہیڈ ماسٹر یا جو بھی تھا ان کو لیا، بھاگے ہم نیچے واش روم پر گئے، وہ لڑکی ہمیں دیکھ کر بھاگ گئی. اسکول کی بات کر رہا ہوں، کالج یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا. کہ اب وہ اندر گئے تو واش روم ایک بند ہے، کھول نہیں رہے، کام تو توڑتے ہیں. جب دروازہ کھلا تو بے غیرتی کے بے حیائی کے ساتھ لڑکا اور لڑکی تھے اس میں، کمینے پن اور بے غیرتی کے ساتھ. یہ کہاں سے سیکھا؟ یہی نیٹ کیفے، بے حیائی، کمینہ پن، وہاں سے دیکھا. ماں باپ کو بلایا گیا اور اس نے بتایا کہ میری ماں نے کہا بہت بے غیرت ماں باپ تھے، ایسے بے غیرت ماں باپ میں نے کبھی نہیں دیکھے. کہ ارے بچے ہیں، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. یہ ہے نیٹ نے ہمارا دماغ ایسے خراب کیا ہے. اور جو بچپن سے کتنی داستانیں بچوں کی میں سناؤں، جو آج بڑے ہو گئے، ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاءاللہ، جاب بھی اچھی مل گئی، لیکن اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے، کسی لڑکی سے دوستی نہیں الحمدللہ. ابھی بھی شاید اس مجلس میں ان کی داڑھی کم ہے، میں نہیں دیکھوں گا. کل بھی دونوں بھائی تھے حافظ قرآن، ہمارے دوست کے چاروں بیٹے حافظ قرآن ماشاءاللہ، اور ایک جو ہے وہ بحریہ کالج میں اس نے ابھی پڑھ کر پورا کیا. تو یہ ثابت کر کے دکھایا کسی لڑکی سے اس کی دوستی ہے. یہاں تک کہ اس کو بڑے آڈیٹوریم میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا گیا. کہ میں کیسے قرآن پاک کی تلاوت کروں، پاگل ہوں؟ ایک تو فوٹو کھینچیں گے، دوسرا مرد عورت ساتھ میں بیٹھے ہیں، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، میں تلاوت کروں؟ دوسرا کیا کہتا، ارے میری تصویر آئے گی، ویڈیو بنے گی، لڑکیاں کہیں گی ارے مولانا کیسے تلاوت کرتا ہے بھائی. حرام کام کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت ہو رہی ہے، ایسا بے حیائی ہے. اللہ معاف فرمائے. جو آج صبح کا بیان تھا سن لینا، کہ غیرت اور حیا ختم ہونے کے بعد سب گناہ ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک پہ عمل نہیں ہے، اور قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے نعوذ باللہ. جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں مبارک، اس پہ عمل نہیں. اب جس کو اللہ معاف فرمائے مصیبت ہے، وہ تو ان چیزوں کو نہیں سمجھے گا. بس اب پھر رہ گیا مضمون. فرماتے ہیں کہ حضرت عاجز صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مولانا رومی، یہ بھی بچپن سے نیک تھے، ولیوں کے سردار تھے، آج سے 700 سال پہلے، اور اپنے شیخ شمس تبریز رحمتہ اللہ علیہ، یہ بھی ولی اللہ تھے بچپن سے، کہ اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ حاجی صاحب رحمتہ اللہ نے جواب دیا کہ مولانا رومی اگر 100 برس تک تہجد پڑھتے اور 100 برس تک رات بھر جاگتے اور دن بھر روزہ رکھتے 100 برس، تب بھی وہ اس مقام پر نہ پہنچتے جس پر شیخ شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ چند مہینے کی صحبت سے اللہ نے ان کو پہنچا دیا. کیونکہ دل کا یقین دوسرے دلوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جو لاکھوں تہجد سے نہیں ملتا. بس اس کی 2 رکعت جس یقین اور معرفت سے ادا ہوتی ہے وہ 1,00,000 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلامی شمس تبریز نشد. یہ مولانا روم کب مولا روم ہو سکتا تھا؟ یہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ کی جوتیوں کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا. مضمون رہ گیا پھر بھائی، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا، شاباش. ابھی کچھ جمعرات کو اشعار بھی ہوں گے، میں بتاؤں گا. بت خانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر، بت خانہ ہری اوم سے توبہ کرے ہے میر، بوتل مگر پیتا ہے ابھی تک ہری ہری پاکولا. حضرت نے ہنسنا سکھایا، رونا سکھایا. سمندر پر بھی حضرت کے ساتھ ہم جاتے تھے ساؤتھ افریقہ میں، اور یہاں پر الحمدللہ کیا مجلس ہوتی تھی، اشعار ہوتے تھے. اور ایسی جگہ جہاں لڑکیاں نہ ہو، لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں لڑکیاں ہو بے غیرت، جہاں وہ کمینہ پن کریں اور صرف دیکھیں پاگلوں کی طرح، تاکہ دل گندا ہو جائے. جب دل گندا ہوگا تو ہر چیز گندی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے. ماشاءاللہ، شاباش. چلو بھائی جلدی جلدی بھائی. ایک ہفتے سے مجھے بہت سخت گناہ کے تقاضے ہو رہے ہیں. دل چاہتا تھا گھر جا کر دنڈی فلمیں دیکھوں، پھر توبہ کر لوں گا، لیکن یاد آیا شیخ نے بتایا کہ توبہ آسمان سے آتی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں نہیں گیا. اور اس کے بعد پھر شدید تقاضا آیا، لیکن مجھے اللہ والا بننا ہے، میں نے گناہ نہیں کیا. اب جتنا اس کو گناہ کے تقاضے آئے، فرض کرو 5 کلو کے، اور اس نے عمل نہیں کیا، 5 کلو کا نور ملے گا. 17 سال کا نوجوان گھر کے اندر فلمیں چل رہی ہے اور یہ کچن میں گرمی میں کھانا کھا رہا ہے، پنکھے کی کیا ہوا ہوگی؟ اللہ اس کو پیار نہیں کریں گے کہ دوسرے فلمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے سامنے اور کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کا رزق کھا کر رضا کو ناراض کر رہے ہیں، اور یہ 17 سال کا نوجوان کچن میں کھانا کھا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. ابے مولویوں کے چکر میں، یہ جملے بڑے کامن ہو، ابے تبے ابے اے کیا ہوئے، نیچے سے ہوا نکلے گی سڑی ہوئی، جب پتا چلے گا اوے ابے تبے کیا ہوا، مار دی تو نے فائرنگ والی، کیا ابے تبے. لیکن ایسے لوگ بدتمیزی نہیں کرتے کسی سے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں، لیکن انتقام لینا، بکواس کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، گناہگار سمجھنا پھر فائدہ نہیں ہوگا، وہ شیخ سے سیکھنا پڑتا ہے حقیر کیسے نہ سمجھے۔ یہی جنہوں نے ان نوجوانوں کا مذاق اڑایا، آٹھ دس دفعہ کے بعد کہاں جاتے ہو، تمہارے شیخ کیا بتاتے ہیں، کہ یہ بتاتے ہیں، اچھا ہم بھی تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے، آخر میں پتا چلا گھر سے ٹی وی ختم ہو گیا۔ ایک ساتھ دعا کریں کہ کسی ساتھی کی رخصتی ہو جائے، حالانکہ اس کو دس دفعہ سمجھائے رخصتی مرد کی نہیں ہوتی عورت کی ہوتی ہے، پھر بھی پیغام بھجوائے میری رخصتی ہو جائے، پتا نہیں اس کو کیا بننا ہے، کیا بولتے ہیں گھر داماد۔ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے، والدہ کے ہمارے مولانا سرمد کی والدہ کے لیے دعا کریں بھائی کہ وہ اللہ ان کو صحت دے اور ان کو اپنی والدہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب ایسے اصلاح نہیں ہوگی، یہ صبح آؤ اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی، لیکن جب تک ہمت نہیں کرو گے، جب تک گناہ نہیں چھوٹیں گے، اس کا طریقہ بتا دیں گے۔ ابھی یہی بیان سننے والا 13 سال کا نوجوان یہاں عرفۃ السالکین میں آیا مفتی انوار لوک صاحب کے پاس، 13 سال کا لڑکا، کہا میرے پر نظر کی حفاظت فرض ہے، اللہ کا عشق بیدار ہو گیا نا، اب تو ایسے حالات ہیں کہ 9 سال کے بچے کو بھی احتیاط کرنی ہے جناب، جس کا ہو مجھ سے لے لے یہ اور اپنی اصلاح کرائے، خط لکھ کر دے دیں، میں مولانا کو دے رہا ہوں، اکیلے میں مل لیں، جواب دیں گے، 2-3 کتابیں ساتھ میں دیں گے، وہ پرچے دیں گے، انشاءاللہ ذرا چھو اللہ کی محبت مل جائے گی، ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان، ہو گناہ سب ہو جائیں گے چھو۔ اللہ نے ہمیں بدماشی کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے ولی بننے کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ولی بن کر نہ گئے خسارہ ہوگا۔ والد صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ توبہ جب ہو گئی تو کافی ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ یہاں بدنظری ہوگی تو ایسی جگہ پر قصد عدم نظر چاہیے، بڈھیوں کا سوچ چاہیے کہ ان کا کیا آخر میں حشر ہوگا، اور توبہ کر کے 3 نفل پڑھ کر اطلاع کروں، جب پتا ہے کہ یہاں بدنظری ہو سکتی ہے تو دوست اس سے ارادہ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قرآن پاک کی بچے کی فکر کریں۔ 14 افراد کانفرنس پر بیان سن رہے ہیں، چلو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔